بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اقصیٰ کے آنسو فلسطین کا ایک عاشق ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف مفتی ابو لبابہ شاہ منصور ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 3. نمبر 2, مسیح موعود کی آمد. ان کے عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو ان کے لیے ایک علیحدہ مملکت قائم کر کے ہزاروں سال کی ذلت اور خواری سے انہیں نجات دلائے گا. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے بعض فرقے اسرائیل کے غاصبانہ قیام کے حامی نہیں. ان کا خیال ہے کہ یہودیوں کے لیے ارض موعود میں علیحدہ وطن کا قیام مسیح موعود کا کام ہے نہ کہ یہودیوں کا. لہذا یہ لوگ موجودہ اسرائیلی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں سے سخت نالاں ہیں. کچھ دنوں قبل انہوں نے لندن میں ایریل شیرون کے خلاف مظاہرہ کیا تھا لیکن شدت پسند صہیونیوں کے سامنے ان کی ایک نہیں چلنی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سچی خبر کے مطابق مسیح دجال آئے گا ضرور، لیکن وہ یہودیت کی نجات کے لیے کچھ نہ کر سکے گا. الٹا تمام یہودیوں سمیت اس کرۂ ارضی سے فنا ہو جائے گا. نمبر 3، شعب اللہ المختار، یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کی منتخب اور پسندیدہ قوم ہے. اگرچہ وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر وہ واقعی رب تعالیٰ کے پیارے ہیں تو صدیوں سے دربدری، جلاوطنی اور مارا ماری کا عذاب کیوں بھگت رہے ہیں. نمبر 4، الولا للشعب الیہودی، یعنی یہودیت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ان کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے خلوص اور محنت کے ساتھ کام کرنا. صہیونیت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں صہیونیت کے صرف آخری دو ہی اصول ہیں، یعنی اوپر دیے گئے چار ارکان میں سے انہوں نے آخری دو کو اپنی عالمی تحریک کی بنیاد بنایا ہے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے حربے کو روا سمجھتے ہیں. گویا کہ یہودیت ایک مذہب کی مدعی ہے اور اپنی نسبت اس کی طرف کرتی ہے، لیکن صہیونیت ایک ایسی سیاسی تحریک ہے جو یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام، اس کے استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا لا کر اس میں بسانے کے لیے کام کر رہی ہے. اس کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ کہ کسی دوسرے مذہب کا کوئی شخص آخری دو نظریوں میں ان سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ بھی صہیونی بن سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور لا مذہبیوں میں سے بہت سے لوگ جو کسی اعتبار سے یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے نزدیک صہیونی شمار ہوتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک. اور اس طرح دوسرے مذاہب میں اگر کوئی شخص مذہبی اعمال نہیں کرتا تو وہ بددین ہے، لیکن یہودیت میں اگر کوئی کچھ عمل نہ کرے لیکن خود کو غیر یہودیوں سے برتر سمجھے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کا حمایتی ہو، بس وہ پکا یہودی ہے. اب خود سوچئے کہ یہ مذہب ہے یا نسل پرستی. کوئی یہودی سر اٹھا کر اور دوسرے مذہب والوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ تورات کی تعلیمات ہیں یا خدا کے مقدس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو ان باتوں کی تلقین کی ہوگی. جھوٹ کا بھپکا. اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس پیغمبروں کے بارے میں جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ ان کی تعلیمات کے ضمن میں جھوٹ بول کر اپنے مذہب میں بھی تحریف کرتے رہنا، یہودیت کا وہ گندا مرض ہے جس نے اس کے وجود کو بدبودار پھوڑا بنا کر رکھ دیا ہے. باری تعالیٰ اس کی آسمانوں کتابوں اور برگزیدہ پیغمبروں کے متعلق اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا دین اتارا جو انسانوں کی ایک مخصوص نسل کے لیے ہے. بقیہ لوگ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ انہیں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ انہیں نجات مل سکتی ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کی ماں یہودی نہیں وہ یہودی نہیں بن سکتا. اگرچہ اسرائیل کی آبادی بڑھانے کے لیے ان کے بعض ربی یعنی پادری یہ کہتے ہیں کہ جس کا صرف باپ یہودی ہو اسے بھی یہودی تسلیم کر لینا چاہیے، اور خود یہودیت پر ان کے عمل کا یہ عالم ہے کہ سہونیت کا بانی اور یہودیوں کا ہیرو ہنگری نژاد تھیوڈور ہرٹزل جب اپنی سازشوں کے ذریعے سہونیت ریاست کی داغبیل ڈالنے میں کامیاب ہوا اور مسجد اقصی کی غربی دیوار جس کا نام دیوار براق مگر یہودیوں سے یہودی اسے حائط المبکا یعنی دیوار گریا کہتے اور کہلواتے ہیں کے پاس پہنچا تو وہاں کھڑے ہو کر اس نے جو پہلی چیز کھائی وہ خنزیر کے گوشت کے بنے ہوئے سموسے تھے۔ حالانکہ یہودیوں کے نزدیک خنزیر کا گوشت حرام ہے اور یہ جگہ یہودیوں کے نزدیک مقدس مقام اور توبہ و گریا وزاری کی جگہ ہے، لیکن وہاں موجود کسی یہودی پادری کی ہمت نہ ہوئی کہ سیاسی لیڈر کو ایسی متبرک جگہ پر حرام خوری سے منع کر سکے، نہ اسے اس بے حرمتی پر بطور عذر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو اگر وہ دجال قیامت کا منتظر ہو، خود کو دوسرے انسانوں سے اچھا سمجھے اور یہودی ریاست کا حامی ہو تو وہ قابل قدر شخص ہے۔ اس نظریے کے پیش نظر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات میں اتنی بدنما تحریف اور آسمانی مذہب کی اس سے بڑھ کر توہین نہیں ہو سکتی۔ کھینچ کھانچ کر الغرض حاصل کلام یہ کہ یہودیت تحریف و تکذیب کی وادیوں میں بھٹکتی بھٹکتی آج کل ان چار بنیادی نقطوں کے گرد گھوم رہی ہے جس میں سے توحید کا عنصر محض دھرم قائم رکھنے کے لیے ہے۔ باقی تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی طرح اپنے لیے ایک وطن قائم کیا جائے، چاہے وہ خود سے ہو یا کسی ماورائی ہستی کے ذریعے۔ اس نو ایجاد شدہ یہودیت نے جو خدا پرستی کی روحانی بنیاد کے بجائے دنیا پرستی، قوم پرستی اور وطن پرستی جیسی مادی نصریات پر قائم ہے، کسی طرح کھینچ کھانچ کر اپنے تعلق انبیاء نبی بنی اسرائیل علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں سے جوڑ لیا ہے، اور اس کے سر بر آوردہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اپنی سفلی خواہشات کو موسوی تعلیمات سے جوڑ کر اپنے عوام کو برانگیختہ کریں اور زمین پر فساد مچاتے رہیں، جو کہ عام قارئین کو اسرائیلی ریاست کے متعلق یہودی نظریے اس خیالی ریاست کی حدود اور اس وراثت کے لیے ان کے دعوے معلوم نہیں، اس لیے ہم یہاں ان چیزوں کو ذکر کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فلسطینی مسلمان کس عظیم ظلم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور ہم ان کی جدوجہد سے لا تعلق رہ کر کتنی بے حمیتی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے اسرائیلی ریاست یا دوسری لفظوں میں صہیونی مملکت کے متعلق یہودیوں کا نظریہ سمجھتے ہیں۔ دجلہ سے نیل تک قرآن شریف میں آتا ہے، اور ان بنی اسرائیل نے اس علم کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں شیاطین پیش کرتے تھے۔ البقرہ۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر ماجدی اور جغرافیہ قرآنی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کی حدود دریائے نیل سے دریائے دجلہ تک تھی۔ یہودی اسی ملک سلیمانی کے حصول میں سرگردہ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد ان کی سخت نافرمانی کے باوجود ان کی وراثت کے دعوے دار ہیں۔ ان کے مطابق تورات میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اردکا یا اسرائیل من دجلہ الن نیل، اے اسرائیل تمہاری سلطنت کی حدود دجلہ سے نیل تک ہوں گی۔ یہ تو لمبائی کا بیان ہوا۔ بعض یہودی اس پر اس جملے کا اضافہ بھی کرتے ہیں، ومن الارضی الی النخیل، یعنی اس کی چوڑائی ارز نامی درخت کی پیداوار کے علاقے سے لے کر کھجوروں کی سرزمین تک ہوگی۔ ارز سنوبر کے درخت کو کہتے ہیں جو لبنان میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ یہ درخت لبنان کا قومی نشان ہے اور لبنان کے جھنڈے پر اس کی تصویر موجود ہے۔ اور نقیل یعنی کھجوروں کی سرزمین سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہودی اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ان کی تعلیمات کا انکار اور ان کی بے ادبی کرتے رہے، لیکن اب ان کو وراثت سلیمانیہ حاصل کرنے کا سودا سمایا ہے، چنانچہ آپ ان کے جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں دو نیلی لکیریں نظر آئیں گی، یہ دجلہ اور نیل کا علامتی نشان ہے، ان کے بیچ میں دو مثلثوں پر مشتمل چھ کونوں والا یہودی ستارہ ہے جو ان حدود میں سیہونیت کی علمداری کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی مثلث کا مطلب وحی، مخلوق اور نجات، جبکہ دوسری کا مطلب خدا، اسرائیل اور دنیا ہے۔ اس کی معنویت پر قارئین خود غور کر لیں، اسرائیل نے جب مصر میں سفارت خانہ کھولنا چاہا تو مصری حکام اسے دریائے نیل کے ارلے کنارے کے پاس جگہ دینا چاہتے تھے، جبکہ اسرائیلی نمائندے دریائے نیل کے پرلی طرف جگہ حاصل کرنے پر مصر تھا۔ اس کی وجہ وہ تل ابیب سے یہ سمجھ کر آیا تھا کہ سفارت خانہ تو دوسرے ملک کی حدود میں ہوتا ہے، جبکہ نیل کے ارلے کنارے تک ہمارا اپنا ملک ہے۔ اندازہ تو لگائیے کہ رب العالمین اور انبیاء کرام کی یہ نافرمان قوم کیسے خبط میں مبتلا ہے، اور ہماری نااہلی اور اتباع شریعت سے محرومی کے سبب کیسے کیسے منصوبے سوچ کر بیٹھی ہے۔ خلیج سوئز کے کنارے کشمکش کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار واقعات داعیان دین کے لیے مثالی نمونہ ہیں، اس واسطے قرآن شریف میں ان کا ذکر مختلف اسلوب میں بارہا آیا ہے۔ جب آپ کے کندھوں پر نبوت کا بار گراں ڈالا گیا اور آپ اللہ رب العالمین کے کبریائی کی دعوت لے کر فرعون کے دارالحکومت ممفیس نامی شہر میں پہنچے، جو دریائے نیل کے ڈیلٹا کے آغاز پر واقع تھا، تو ایک طویل کشمکش کا آغاز ہوا۔ ایک طرف خیرخواہی اور ہمدردانہ نصیحت تھی اور دوسری طرف ضد بازی اور ہٹ دھرمی، ایک طرف روحانی شفقت، صبر اور بلند ہمتی تھی تو دوسری طرف مادیت پرستی، انانیت اور گھمنڈ اور غرور تھا۔ یہ کشمکش کے کئی مراحل سے گزرتی ہوئی بالآخر اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب فرعون بمئے اپنی سرکش قوم کے بحرہ احمر کی ایک شاخ خلیج سوئز میں غضبناک موجوں کی لپیٹ میں آ کر برے انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک تکبر اور غرور کے عبرتناک انجام کی علامت بن گیا۔ بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ دین و دنیا کی امامت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت، ہم کلامی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ غیبی مدد و نصرت کے واقعات بہت ہی ایمان افروز اور توکل و یقین کو بڑھانے والے ہیں۔ آپ کو دو قسم کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھی، ایک تو فرعون جیسے خدائی کے زوم میں گرفتار بد دماغ شخص پر اس بات کی محنت کہ وہ جھوٹی انا کے خول سے باہر آ کر عجز و انکساری کی خو اپنائے اور خود کو اپنے جیسے بندوں کا مالک کل سمجھنے کی حماقت ترک کر دے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل جو قبطیوں کی زیادتی، نسلی تعصب، ظلم و ستم اور معاشی و سماجی استحصال کا شکار تھے، انہیں مصر سے نکال کر آزاد علاقے کی طرف لے جایا جائے جہاں وہ اپنے دین کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ گویا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو روحانی اور سیاسی دونوں میدانوں کی قیادت سپرد کر دی گئی تھی اور آپ کو تفویض کیے گئے فرائض دین و دنیا کا حسین امتزاج تھے۔ آپ جلیل القدر نبی تھے اور سیاسی امور کے ماہر اور اس شعبے میں اپنے وقت کے امام بھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ دونوں ذمہ داریاں اس خوبی اور عمدگی سے نبھائیں کہ ان کے ہر قول و فعل میں بعد میں آنے والوں کے لیے رہنما ہدایات موجود ہیں۔ علماء امت محمدیہ جو مسلمانوں کے لیے دونوں شعبوں میں امامت اور قیادت کے مکلف ہیں، ان کے لیے آپ کی حیات مبارکہ کی وہ تفصیلات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں نہایت سبق آموز اور رہنما اصولوں پر مشتمل ہیں۔ دو مشکل محاذ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپسی پر کوہ طور سے واپس ہوتے ہوئے مصر پہنچے تو انہیں دونوں محاذوں پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فرعون جیسے جابر، سنگ دل اور غرور و نخوت میں مبتلا حکمران کو جس کی انا خوشاندی درباریوں کی چاپلوسی سے سوج کر کپا ہو چکی تھی، اس سے خیالی خدائی کا زوم اور جھوٹی الوہیت کا دعویٰ چھڑوا کر اللہ احکم الحاکمین کی خدائی کے ماننے کی دعوت دینا اور اپنی منتشر غیر منظم اور سالوں سے فرعونی ظلم کے تحت واپسی ہوئی اور ظلم کے تحت پسی ہوئی قوم کو منظم کر کے اس سے شریعت موصوفیہ پر عمل کروانا اور اسے سلامتی کے ساتھ ایک بد دماغ اور بے لگام حکمران کے چنگل سے نکال لے جانا، دونوں کام نہایت کٹھن، صبر آزما اور حوصلہ طلب تھے۔ آپ کو دونوں محاذوں پر تنے تنہا کام کرنا تھا، اور آپ کے ساتھ اس طویل سفر میں سوائے آپ کی ماں جائے بھائی کے اور کوئی مزاج شناس اور کوئی مکمل اطاعت و وفاداری نبھانے والا نہ تھا۔ جب آپ فرعون کے بھرے دربار میں پہنچے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی قوت ایمانی اور تعلق باللہ کا کیا عالم ہوگا کہ وقت کا باجبروت حکمران آپ پر قتل کی فرد جرم عائد کیے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ آس پاس درباریوں کا جمع غفیر ہے، مارے روب کے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، اور پوری مملکت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوائے آپ کے بھائی کے اور کوئی غم خوار و مددگار نہیں۔ مگر آپ بے خوفی سے بھرے ہوئے دربار میں اس کے دعوی خدائی کی نفی کرتے ہیں اور اسے سچے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں اس پر سخت گرا اور ناگوار ہیں۔ علاج کا فیصلہ۔ فرعون نے اول تو دلائل سے بات چیت شروع کی، جب اس میں لاجواب ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر حجت تام کے لیے اپنے معجزات پیش کیے تو اس نے ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے جادوگروں کو بلا بھیجا۔ مصر بر اعظم افریقہ میں واقع ہے، اور یہاں کے ہر قبیلے میں ایک جادوگر ہوتا ہے جس کی جاہل قبائل بڑی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ دور دراز قبائل کے جادوگر اپنا خاندانی فن لے کر آ پہنچے۔ فرعون اتنا سخت ضدی اور خود سر تھا کہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم جادوگروں کی بات صرف اس صورت میں مانیں گے جب وہ جیت جائیں گے۔ اگر وہ ہار گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو سحر کے بجائے معجزہ قرار دے دیا تو ہم ان کی بات بھی نہ مانیں گے۔ چنانچہ جب جادوگروں نے معجزات موسوی کی حقیقت سے اسے آگاہ کیا تو عقل اور سنجیدگی کے اس دشمن نے الٹا ان پر ملی بھگت کا الزام لگا کر انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب اس کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور اس کی بد دماغی کے علاج کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محیر العقول واقعہ۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل پڑو۔ صبح ہونے تک بنی اسرائیل ممفس سے نکل کر خلیج سوئس کے کچھ فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ تبتیوں نے جب دیکھا کہ آج ہمارے گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی اسرائیلی نہیں آیا تو ان کا ماتھا ٹھنکا، اور حقیقت حال معلوم ہونے پر وہ بجائے اس کے کہ ان کو جانے دیتے غصے سے بکھرے ہوئے ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ انہیں علم تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے نہیں جا رہے بلکہ موت ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ خلیج سوئس کے کنارے پر پہنچے تو سامنے پانی ٹھاٹے مار رہا تھا، پیچھے دھول اڑاتا فرعونی لشکر تھا۔ قلیل وقت میں سمندر پار کرنے کا انتظام کرنا یا راستہ بدل کر صحرا سینا کی طرف نکلنے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن اس نازک وقت میں بھی ان کے پائے استقامت میں ذرا بھر لغزش نہ آئی۔ اس پر رحمت الہی جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا کیا، پانی سے ڈبونے کی صلاحیت چھین لی، اس کے اندر راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب پار اتری اور فرعونی لشکر معاملے کی حقیقت سمجھے بغیر ہمارے بعض اقلیت زدہ مفسرین کی طرح جوار باٹا سمجھ کر ان کے پیچھے پیچھے سمندر میں اتر پڑا تو خلیج سوئس کی موجیں دوبارہ اپنی اصل حالت پر بلکہ پہلے سے زیادہ غیب و غضب کے ساتھ بپھر کر ان پر آ پڑیں۔ کھال اترا ہوا دمبا۔ غرور سے بھری ہوئی فرعونی قوم کے ہوش پہلے ہی تھپیڑے میں ٹھکانے آ گئے۔ انہوں نے گریہ ازاری شروع کی، لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آن کی آن میں سب قصہ پارینہ بن گئے۔ البتہ فرعون کا بدن تاریخ کے بدلتے موسموں کے باوجود آج تک بغیر مسالوں کے مصر کے قومی عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور اس کی شکل ایسی ہے جیسے کسی کمزور دمبے کی کھال گوشت سمیت اتار دی جائے اور اس کی چھلی ہوئی ہڈیاں زمین پر خدا بننے والوں کو غرور، تکبر اور بے جا ظلم کا رسوا کن انجام یاد دلاتی رہتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مگر آج اس قوم کی باقیات اس انعام کو بھول کر فلسطین کے مظلوم اور لاچار مسلمانوں سے وہ فرعونی سلوک کر رہی ہے جس سے نجات کے لیے یہ خود دن رات دعائیں مانگا کرتی تھی۔ آج کے بنی اسرائیل اپنا مشکل وقت بھلا کر فلسطینی مسلمانوں کے معصوم بچوں کو اسی طرح قتل کر رہے ہیں جیسے فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، اور یہی خلیج سوئز جہاں ان کو نجات ملنے کا محیر العقول واقعہ پیش آیا تھا، اس سے متصل نہر سوئز پر قبضہ جمانے کے لیے وہ کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہا چکے ہیں، اور اس کی پاداش میں لگتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے کہ لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ کر نفرت اور کراہت سے ناک سکیڑ لیا کریں گے۔ صحرائے سینا اور خلیج سوئز، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف عنوانات سے آیا ہے، جغرافیہ قرآنی کے ماہرین کے راجح قول کے مطابق خلیج سوئز ہی وہ مقام تھا جہاں قدرت الہی نے ظالم اور متکبر حکمران اور اس کے لشکریوں کو ہلاکت خیز غوطے دیے۔ بعض نے بحیرہ مرہ بتایا ہے جو نہر سوئز کے بیچ میں پڑتا ہے، لیکن راجح اور قرآنی آیات بحر اوریم سے قریب پہلا قول ہے۔ فلسطین کا قضیہ نمبر ایک، القدس کے خلاف مکر یہود کی دل گداز داستان، تاریخی حوالوں کی روشنی میں عبرت آموز حقائق۔ 100 سال پہلے اگر میں اس کانفرنس میں طے شدہ امور کا خلاصہ چند لفظوں میں بتانا چاہوں تو میں کہوں گا کہ دنیا آج سے 50 سال بعد روئے زمین پر ایک صہیونی ریاست کو قائم ہوتے دیکھ لے گی۔ یہ الفاظ عالمی صہیونی تحریک کے بانی تھیوڈور ہرٹزل کے ہیں، جو اس نے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہونے والے یہودی داناؤں کے اجلاس کے اختتام پر کہے۔ اس اجلاس میں دنیا کے مختلف حصوں میں ذلت کی حالت میں بکھرے ہوئے یہودیوں کے چوٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ آج سے تمام صہیونیوں کا واحد مقصد فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام ہوگا۔ دنیا نے دیکھا کہ راندائے درگاہ یہودی اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کانفرنس کے ٹھیک 50 سال بعد، قیام پاکستان کے تقریباً 1 سال بعد، 14 مئی 1948 کو ارض فلسطین میں خود مختار صہیونی ریاست کا قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 14 مئی کا دن اسرائیل کے یوم تاسیس قیام کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عیاری کا جال۔ اس منحوس دن کو گزرے 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ گزشتہ دسمبر سے ستم رسیدہ فلسطینیوں کے مصائب اچانک کئی گنا بڑھ گئے ہیں، اور اب حال یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سرزمین معراج پر مسلمان کا لہو نہ گرتا ہو۔ مسلمان ایک جنازے کو دفن کر کے ابھی واپس نہیں لوٹے ہوتے کہ کسی دوسرے نوجوان فلسطینی شہداء کی اکثریت نوخیز نوجوانوں اور کم عمر بچوں سے تعلق رکھتی ہے، گویا کہ یہودی افواج ان کی نئی نسل کو فنا کرنے کے در پہ ہیں کہ لہو میں رنگ جانے کی خبر آتی ہے۔ یہودیوں کی صفاکیت میں اضافے اور تشدد کی بڑھتی ہوئی لہر سے ہر صاحب دل مسلمان فکر مند ہے، لیکن اپنی بے بسی کے اظہار اور دنیا کے اس بدترین ظلم اور دھاندلی پر کڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ فلسطینی مسلمان اس حالت کو کس طرح پہنچے، یہودیوں نے ان کے گرد عیاری کا ایسا جال بننے میں کیوں کر کامیابی حاصل کی، جس کی کسی ہوئی ڈوریاں اگر کوئی مسلمان ڈھیلی کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے۔ فلسطینی مسلمانوں کی موجودہ مشکلات کا مداوع کیا ہوگا؟ ان سے سوالوں کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جا کر صہیونی بڑوں کے اجلاس کے پس منظر اور اس کے بعد اسرائیل کے قیام تک ہونے والی سازشوں اور مسلمانوں کی سادگی کی داستان پر ایک نظر ڈالنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ذرا فلسطین کی قدیم تاریخ کا خلاصہ اور اس بابرکت سرزمین کا مختصر تذکرہ ایمان کی تازگی کے لیے کرتے ہیں۔ تاریخی خطہ۔ فلسطین روئے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو تاریخ، جغرافیائی اور مذہبی ہر اعتبار سے تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی برکات سے مالا مال فرمایا ہے۔ کئی جلیل القدر انبیاء اس سرزمین میں مبعوث ہوئے، اور اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف فاتحین کی جنگ آزمائی کا میدان بھی رہا۔ یہاں کی سرزمین نے نئے زمانے کے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں جو کم ہی کہیں اور دیکھنے میں آئے ہوں گے۔ مشہور ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے وقت سے آباد تھا، لیکن در حقیقت یہ اس سے بھی پہلے، بہت پہلے قدیم انسانی تہذیب کا مرکز تھا۔ اس مسئلے پر آگے چل کر قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ جب یہاں حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف فاتحین کو مسلط کیا، جنہوں نے ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا، غلام بنایا اور باقی ماندہ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا۔ کسی قوم کی ایسی اجتماعی رسوائی اور وطن سے محرومی کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ درحقیقت عذاب الہی تھا جو اس کم فطرت قوم کی شرارتوں پر ان پر بھیجا گیا تھا۔ اس سلسلے میں تاریخ کے صفحات ہمیں عراق کے بخت نصر اور روم کے ٹائٹس کے نام بتاتے ہیں، جن کی یورش نے یہودیوں کو رسوا کن طریقے سے دربدر کیا۔ عراق، فارس اور روم کے کئی اور بادشاہوں یہودیوں کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ان کو تاراج کرتے رہے، مگر زیادہ مشہور تذکرہ بالا دو بادشاہوں کے حملے ہیں۔ آخری تنبیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہودیوں کے لیے آخری تنبیہ اور آسمانی حجت تھی، مگر اس شقی اور بدبخت قوم نے ان کے ساتھ کافی بدسلوکی کی، جس کی وجہ سے طویل رسوائی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی اور ان پر ذلت کی مہر سبت ہو گئی۔ اس وقت سے آج تک یہ دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے، زمین کا کوئی ٹکڑا انہیں پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ ان کے مختلف قبائل دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کے باعث انہیں کوئی جگہ راست نہ آئی اور یہ اپنی بد فطرتی کے سبب دنیا کے مختلف قوموں سے مار کھاتے، ذلت اٹھاتے اور عبرت کا نشان بنتے رہے، تا کہ گزشتہ صدی میں یہ سانحہ پیش آیا کہ یہ ملعون قوم کئی صدیوں بعد اپنے لیے ایک مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے اس میں رنج و غصے کی بات یہ ہے کہ یہودی ریاست کے لیے مسلم ممالک کی سرزمین چنی گئی اور ہستے بستے مسلمانوں کو بے دخل کر کے وہاں دنیا بھر کے ناپاک یہودیوں کو لا بسایا گیا۔ اس غرض کے لیے عالمی طاقتوں کے تعاون سے بد نیتی، بد دیانتی اور دھوکہ اور فریب پر مشتمل ایسی چالیں چلی گئیں جن کے تذکرے سے کلیجاموں کو آتا ہے۔ ناخن سے کھرچی مٹی، ارض مقدس فلسطین پھٹکارے ہوئے یہودیوں کے تسلط میں کس طرح چلی گئی، اس دردناک داستان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں نے جب 16 ہجری میں انجیل کی پیشن گوئی کے مطابق فلسطین فتح کر لیا تو اس کے بعد یہ طویل عرصے تک مسلمانوں کے پاس رہا اور انہوں نے یہاں شاندار علمی و تہذیبی ورثہ چھوڑا۔ 12ویں صدی عیسوی میں اہل یورپ نے اسے مسلمانوں سے چھیننے کے لیے مشہور صلیبی جنگیں لڑی اور ایک مرتبہ وہ کامیاب بھی ہو گئے، مگر فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں زبردست مارکہ آرائی کے بعد یہاں سے نکال باہر کیا اور انبیاء علیہ السلام کی یہ وراثت مسلمانوں کے پاس رہی۔ فلسطین ترکوں کی عملداری میں آ گیا اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دنوں میں صہیونی لیڈروں کا وہ اجلاس ہوا جس کا ذکر اس مضمون کے شروع میں ہے۔ آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید خان تھے۔ یہودیوں نے فلسطین پر ان کی کمزور پڑتی گرفت کے سبب متذکرہ بالا اجلاس میں طے کر لیا تھا کہ فلسطین میں صہیونی ریاست تشکیل دینی ہے، اس لیے انہوں نے پہلے مال و دولت کے ذریعے اپنا کام نکالنے کی کوشش کی۔ سلطنت عثمانیہ غیر ضروری اخراجات کے سبب مقروض ہو چکی تھی۔ یہودیوں نے سلطان کو پیشکش کی کہ اگر وہ فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے کر دیں تو وہ نہ صرف یہ کہ سلطنت پر چڑھا ہوا سارا قرض چکا دیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ کثیر مقدار میں سونا پیش کریں گے۔ عثمانی سلطان کیسے ہی صحیح، مگر ان کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پاؤں کے ناخن سے مٹی کھرچی اور یہودیوں کو کورا جواب دیتے ہوئے تاریخی الفاظ کہے، اگر تم اپنا سارا مال و دولت لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو تو پھر بھی میں فلسطین کی اتنی مٹی بھی نہ دوں گا۔ یہودیوں نے مایوس ہو کر کسی عالمی طاقت کو اپنا ہمنوا بنا کر اس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش شروع کی۔ قرآن کریم کی پیشن گوئی ہے کہ یہودی کسی طاقت کا سہارا ضرور ڈھونڈتے ہیں، محض اپنے زور بازو پر کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اعلان بالفور کیا ہے؟ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم جاری تھی. امریکہ اور برطانیہ اتحادی طاقتوں کے سربراہ تھے. برطانیہ کو مختلف محاذوں پر جنگ کا سامنا ہونے کی وجہ سے سرمایہ کی شدید ضرورت تھی. یہودیوں نے برطانیہ کی مدد کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے اور اس کے عوض انگریزوں سے وعدہ لیا کہ جنگ میں کامیابی کے بعد فلسطین کی حدود میں یہودی ریاست کے قیام میں مدد دی جائے گی. لندن صہیونی تنظیموں کا مرکز تھا اور وہاں کے متمول یہودی تاج برطانیہ کے نزدیک اور بہت باثر سمجھے جاتے تھے. جنگ کے اختتام پر جب انگریزوں کو فتح ہوئی تو یہودیوں کی دیری نہ مراد بر آئی. 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے وزیر خارجہ مسٹر بلفور نے برطانیہ میں مقیم یہودیوں کی فیڈریشن کے چیئرمین لارڈ شیلڈ کے نام ایک خط روانہ کیا جس میں صہیونی ریاست کی تشکیل کا ذمہ لیتے ہوئے کہا گیا تھا, ہیز میجسٹی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اپنی بہترین کوششیں صرف کرے گی. بعد ازاں یہی مکتوب اعلان بلفور کے نام سے موصوم ہوا. اس میں فلسطین کے غیر یہودی باشندوں مسلمانوں کے حقوق کی بھی ضمانت دی گئی تھی, مگر یہ در حقیقت مسلمانوں کے رد عمل سے دفاع کے لیے تھا. قصہ مختصر, جنگ عظیم میں اتحادیوں کی کامیابی کے بعد انگریز 1917 میں جنرل ایلن بی کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہو گئے اور 9 دسمبر 1917 کو انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا. ترکی اور جرمن فوجیں شام کی طرف ہٹ گئیں اور اس دن سے فلسطین کی حکومت انگریزوں کے پاس آ گئی. مبہم وعدے, جنگ کے دوران انگریزوں نے جنگ جیتنے کے لیے عربوں اور یہودیوں سے متضاد وعدے کیے تھے. عربوں سے کیے گئے وعدوں میں جان بوجھ کر ایسا ابہام رکھا گیا تھا جس کی بعد میں مختلف تاویلیں دی کی جا سکتی ہوں. چنانچہ عربوں سے کیے گئے وعدے تشنہ وفا ہی رہے, جبکہ یہودیوں سے برطانیہ نے ایسی وفاداری دکھائی جو اس کی مسلم دشمنی اور یہود نوازی کی فطرت کی غماز ہے. آج بہت سے مسلمان پھیکی سفید چمڑی اور مکار گندی فطرت والی انگریز قوم کی زیادتیوں سے واقف نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خنزیر نما قوم کا بہت سا ادھار مسلمانوں پر چڑھ چکا ہے جن کو گرم نوجوان خون ہی اتار سکتا ہے. برطانوی یہودیوں نے انگریزوں کو بہت خوبی سے استعمال کیا اور انگریز نے اس کے کام آنے کے لیے بہت کاریگری سے ہاتھ دکھائے. جمعیت الاقوام سے منظور کرایا گیا کہ برطانیہ کو فلسطین پر نگرانی, انتداب, اقوام متحدہ کی جانب سے عارضی طور پر دیا جانے والا حکومت کرنے کا اختیار اور اقتدار مینڈیٹ کا اختیار دیا جائے. چنانچہ 1 جولائی 1920 کو ایک انگریز ہائی کمشنر کو نگران بنا کر بھیج دیا گیا. داستان عبرت آموز, ہربرٹ سیموئل نامی یہ نگران کٹر یہودی تھا. اسے سب سے اعلیٰ فوجی اور انتظامی اقتدار حاصل تھا اور یہی مجلس عاملہ کا صدر بھی تھا. برطانوی انتداب نگرانی کی یہ مدت 30 سال پر محیط ہے. اس دوران برطانیہ کی ملکہ عظمیٰ, جس کا چند سال پہلے پاکستان اور متحدہ عرب امارات وغیرہ میں شاندار استقبال کیا گیا تھا, کی زیر نگرانی یہودیوں کے لیے خود مختار قومی وطن قائم کرنے کے لیے زیر زمین سازشیں ہوتی رہیں. جب ان مکروہ تدبیروں نے صہیونیت کا راستہ آسان کر دیا تو باہمی گٹ جوڑ سے 1948 میں برطانوی انتداب نگرانی کا خاتمہ کر دیا گیا اور اسی سال 14 مئی 1948 کو یہودیوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا گیا. برطانوی نگرانی کے اس عرصے میں یہودیوں کا اعلی کار بنتے ہوئے تاج برطانیہ نے فلسطینی مسلمانوں سے جو دغا بازیاں اور فریب کاریاں کی ان کی داستان بڑی دلگداز, جگر سوز اور عبرت آموز ہے. مسئلہ فلسطین ماضی, حال اور استقبال کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے, جس کی تفصیل کچھ یوں ہے. روداد جور و جفا, برطانیہ نے بر صغیر, مشرق وسطی اور بعض افریقی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و غضب اور جفا کاری کا جو برتاؤ کیا وہ نہایت ہولناک ہے, مگر فلسطین میں اس کا کردار اور بھی زیادہ گھناؤنا اور قابل نفری ہے. افسوس کہ ہماری آج کی نسل ان تمام ظلم اور زیادتیوں سے ناواقف ہے جو اس بدقسلت قوم نے ہمارے ساتھ روا رکھا. اس وجہ سے انگریز ہماری سلطنتیں چھیننے اور ہمارے مال و دولت سے اپنا گھر بھرنے کے باوجود مطمئن ہے کہ کوئی ہاتھ ان کے گریبان تک نہ پہنچے گا اور نہ ہی کسی کی نظر انتقام ان کی طرف اٹھے گی۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب ممالک کی مدد درکار تھی، اس غرض سے اس نے حاکم مکہ شریف حسین سے گفت و شنید کی۔ اس غدار حکمران کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا کہ عرب ممالک برطانوی حکومت کے ساتھ اس صورت میں تعاون کر سکتے ہیں کہ جنگ کے اختتام پر ان کی آزادی و خود مختاری کے اعلان کا وعدہ کیا جائے۔ انگریز کی عیاری دیکھیے کہ ایک طرف وہ یہودیوں سے جزیرت العرب میں سیہونی ریاست کی تشکیل کے عوض دولت اینٹ رہا تھا، اور دوسری طرف عرب ممالک سے آزادی اور خود مختاری کے وعدے کر کے ان سے تعاون حاصل کر رہا تھا۔ جنگ جیتنے کے کچھ عرصے کے بعد اس نے عرب ممالک کو خود مختاری دے کر ان کی سرحدوں کا تعین کر دیا، مگر فلسطین کے سرزمین پر چونکہ اسے ایک سیہونی ریاست کا قیام منظور تھا، اس لیے اس سوال کو موضوع اختلاف بنا کر کھڑا کر دیا گیا کہ آیا فلسطین کو بھی ان علاقوں میں شمار کرنا چاہیے یا نہیں جن کو خود مختاری دی جانی تھی۔ حالانکہ یہ بات سرے سے اختلاف کا باعث تھی ہی نہیں کہ فلسطین بھی عرب کی حدود میں شامل اور آزادی کا مستحق ہے۔ یہودیوں کی نقل مکانی۔ انگریز نے صرف اس وعدہ خلافی اور دغا بازی پر بس نہیں کی، بلکہ اپنی نگرانی میں سیہونی مقاصد کی تکمیل کا عمل زور و شور سے جاری رکھا۔ اس کے لیے اس نے دو باتوں پر زور دیا۔ نمبر ایک، ایک تو یہ کہ اسرائیل کو آبادی اور وسائل کے لحاظ سے مضبوط کیا جائے۔ یہودی چونکہ فلسطین میں نہایت قلیل تعداد میں تھے، اس لیے غیر محسوس طور پر منصوبہ شروع کیا گیا کہ فلسطینی مسلمانوں کے مکانات اور جائیدادیں خریدی جائیں اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا جائے۔ اس غرض کے لیے یہودیوں کی تنظیمیں اور سرمایہ دار یہودی سرگرم ہو گئے، اور فلسطینی مسلمانوں کی جائیدادیں خریدنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا۔ مقامی علماء کرام نے اس کی سختی سے مخالفت کی، اور مسلم عوام کو منع کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ مکانات اور زمینیں ہرگز فروخت نہ کریں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ساری دنیا کے سربر آوردہ علماء کرام و مفتیان حضرات سے فتاوی بھی طلب کیے۔ ان سب حضرات نے اس امر کو ناجائز و حرام بتلایا۔ اس سلسلے کا ایک فتویٰ بر صغیر کی مشہور علمی و روحانی شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے بھی لیا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ عالم اسلام میں علماء دیوبند کا کیا مقام تھا۔ آپ نے بھی اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا۔ دیکھیے امداد الفتاوی۔ اس وقت کچھ تو عوام کی غفلت تھی، کچھ مسلمانوں کا غربت و افلاس، اور کچھ یہود کی عیاری اور مکاری کے علماء کرام کے سختی سے منع کرنے کے باوجود مقامی آبادی سے زمینیں خرید کر یہود اپنے پاؤں جماتے رہے، اور دھیرے دھیرے انبیاء علیہ السلام کی اس مقدس سرزمین میں روس، یورپ اور افریقہ سے آئے ہوئے یہودی آباد ہوتے گئے۔ برطانوی کمشنر کی زیر نگرانی چپ چپاتے یہ عمل جاری رہا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ فلسطین کی آبادی کا تناسب دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگا۔ وہی یہودی جو 1914 میں یہاں کی آبادی کا 9% سے 1921 میں 11% ہو گئے، 1931 میں ان کی آبادی بڑھ کر 17% تک پہنچ گئی، اور 1948 میں جب مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو تیزی سے بڑھتے ہوئے یہودیوں کی تعداد 13.5% تک جا پہنچی۔ ایک جائزے کے مطابق 1880 اور 1940 کے درمیان 500,000 یہودی باہر سے آ کر مقبوضہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ نقشے بولتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد تو غضب ہی ہو گیا۔ یہودیوں نے ہر قسم کا تکلف بالائے طاق رکھتے ہوئے دھڑا دھڑ فلسطین کی طرف نقل مکانی شروع کی۔ جنگ عظیم دوم میں جرمنی کے رہنما ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے قتل عام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور اس بہانے دنیا کی ہمدردی حاصل کر کے بد فطرت اور سازشی یہودیوں کے لیے الگ وطن کی آوازیں اٹھائی گئیں۔ ماضی کے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں مختلف اقوام کے ہاتھوں اپنے کرتوتوں کی بنا پر مار کھا کھا کر بکھرے ہوئے یہودیوں کو کس طرح باہر سے لا کر فلسطین میں آباد کیا گیا۔ اب چونکہ یہودی بستیاں کثیر تعداد میں آباد ہو چکی تھیں، اس لیے یہودیوں نے زمینیں خریدنے کے بجائے دہشت گردی شروع کر دی، اور قتل و غارت گری اور فلسطینیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ 1 اپریل 1948 اور 15 مئی 1948 کے درمیان صرف 1.5 ماہ میں 400,000 مسلمان اور عیسائی فلسطینیوں کو اپنا گھر بھار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، اور آج وہ پڑوسی ملکوں کے مہاجر کیمپوں میں پناہ گزین ہیں۔ دنیا میں ظلم اور ناانصافی کی بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن جدید دنیا میں جبکہ ذرائع مواصلات کی تیز رفتاری کی بدولت کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اتنے بڑے ظلم، اتنی بھیانک تاریخی بددیانتی اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مثال پوری تاریخ عالم میں نہیں ملے گی۔ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ صدیوں سے آباد فلسطینی تو گھر بار سے محروم ہو کر مہاجر کیمپوں میں پناہ لیں، جہاں ان کی زندگی سہونی درندوں کے رحم و کرم پر ہے، اور بد کردار قسم کے یہودی ان بے کسوں کے گھروں پر قابض ہو کر داد عیش دیں۔ آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے کس طرح ایک دوسرے سے جدا اور مسلمان کس طرح بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ یہودی القدس سمیت دیگر اہم شہروں پر قابض ہو کر اپنی آبادی کو مربوط شکل میں بڑھاتے اور نئی بستیاں تعمیر کرتے جا رہے ہیں۔ صلح پسند پڑوسی نمبر دو۔ صہیونی ریاست کے استحکام کے لیے دوسرا امر جس کا اہتمام کیا گیا یہ تھا کہ اسرائیل کو تو ہر قسم کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی دے کر اسے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ چنانچہ آج وہ منی سپر پاور مانا جاتا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں واقع مسلم ممالک کو عسکری اعتبار سے اس کے مد مقابل آنے کے قابل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ہمسائے ممالک میں ایسی حکومتیں برسر اقتدار ہوں جو صہیونی عزائم کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی ضرورت کرے تو اسے جارحیت کے ذریعے اس قابل نہ چھوڑا جائے۔ عرب ممالک سے اسلامی غیرت اور شوق جہاد کے خاتمے کے لیے ان میں بڑے منظم طریقے سے قوم پرستی کے جراثیم پیدا کیے گئے۔ چنانچہ اب اسرائیل پانچ اسلامی ریاستوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، لیکن اسے اپنے صلح پسند پڑوسیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ رہے بے بس فلسطینی مسلمان تو وہ یکا و تنہا اپنی زندگی کے لیے اور آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ کوئی عرب ملک ان بے سہاروں کی پشت پناہی کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی پشت پر مغرب کی بڑی طاقتیں موجود ہیں جو فلسطینیوں کو کچلنے میں پوری طرح اس کی ہم نوا اور حمایتی ہیں۔ دلیل طاقت کی محتاج ہے۔ صورتحال روز بروز گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کا حل مذاکرات کو قرار دیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات میں تو دلیل سے بات کی جاتی ہے۔ اگر متشدد یہودی دلیل کی بات مانتے تو آج آگ و خون کا یہ کھیل ارض فلسطین میں جاری ہی کیوں ہوتا؟ اگر محض دلیل کی طاقت سے حقدار کو اس کا حق مل جاتا تو دنیا میں اسلحہ ایجاد ہی نہ ہوتا۔ لوگ زبان سے کہہ سن کر اپنا حق وصول کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دلیل جتنی بھی سچی اور کھری ہو، اس کے منوانے کے لیے طاقت ضروری ہے۔ انصاف کا حصول اور حقوق کا تحفظ طاقت کا مرہون منت ہے، ورنہ امن میں پولیس اور زمانہ جنگ میں فوج کی ضرورت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا مذاکرات بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب فریقین برابر کی سطح پر ہوں، اور ہر فریق کو مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں دوسرے فریق کے زوردار رد عمل کا خطرہ ہو۔ اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر دلائل کی پٹاری کھولنے سے قبل مطلوبہ طاقت مہیا نہ کی جائے تو میزیں سجتی رہیں گی، لیکن حقوق کی پامالی اور مظلوم و کمزور قوموں کو روندنے کچلنے کا عمل رک نہ سکے گا۔ اے خدا واحد پر ایمان لانے والے سادہ لوح مسلمانوں، بدبخت یہودیوں نے انبیاء کرام کے حقوق کا احترام نہیں کیا تو تمہیں تمہارا حق کس طرح دے دیں گے؟ ان سے مذاکرات کی میز پر سامنا کرنا اس وقت تک بیکار ہے جب تک جنگ کے میدان میں انہیں نیچا دکھانے کے قابل نہ ہو جاؤ۔ بوسیدہ ٹاٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی چونکہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سخت خوفزدہ رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کوشش ہے کہ مجاہدین سے میدان جنگ میں پنجہ آزمائی مول لینے کے بجائے انہیں مذاکرات کے جال میں الجھایا جائے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ ان کے دلائل پونچھا لگانے کے ٹاٹ سے زیادہ بوسیدہ ہیں۔ مثلا ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ وہ فلسطین کے قدیم ترین اصل باشندوں کی اولاد ہیں۔ ان کے آبا و اجداد نے ہزاروں سال پہلے یہاں یہودی ریاست قائم کی تھی، اور 20ویں صدی میں اسی اصلی یہودی ریاست کا قیام عمل میں آیا ہے۔ لیکن اسے کیا کریں کہ مغربی مصنفین سمیت تمام تاریخی ماخذ اس بات پر متفق ہیں کہ فلسطین میں بسنے والے عربوں کی اکثریت کے آبا و اجداد اسلامی فتح کے ساتھ فلسطین میں نہیں آئے تھے، بلکہ وہ بنیادی طور پر سامی الاصل ہیں، جو 3,000 سال قبل مسیح کے زمانے میں فلسطین میں آباد تھے۔ نیز مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قدیم عبرانی جن کی اولاد اور وارث ہونے کا آج کے یہودی دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو عراق سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، وہ یہاں کے اصل باشندے تھے ہی نہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی جب جلا وطن ہو کر دنیا میں بکھرے تو بہت سے غلام بنا لیے گئے جن کا نسب محفوظ نہیں رہا اور وہ دوغلی نسل کے ہیں۔ نیز لا تعداد غیر سامی باشندے اپنا مذہب تبدیل کر کے یہودی ہو گئے تھے، اور اس دور کے بہت سے غیر یہودی غیر سامی الاصل قبیلوں کی نسل سے ہیں، جبکہ فلسطین کے عرب مسلمان ہزارہا سال سے وہیں بس رہے ہیں اور خالص نسب کی بنا پر یہاں کے قدیم باشندوں کی اصل نسل ہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہودی واقعی فلسطین کے قدیم ترین حکمرانوں کی اولاد ہیں، تو بھی ارض فلسطین پر ان کا دعوی ملکیت نہایت کمزور ہے۔ 2000 برس پہلے کسی خطہ ارض کے منتشر حصوں پر باہر سے آ کر قبضہ کر لینا آج یہودیوں کو یہاں کا مالک نہیں بنا دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام استعماری ممالک اپنے زیر قبضہ ممالک پر جو جنگ عظیم دوم کے بعد آزاد ہو گئے حق ملکیت جتا سکتے ہیں۔ نیز اس اعتبار سے اسپین پر مسلمانوں کا، امریکہ پر ریڈ انڈین کا، اور آسٹریلیا پر ریب اور جینز کا حق بنتا ہے۔ کیا یہودیوں کی حمایت کرنے والے یہ ممالک اپنے ملکوں پر دوسروں کا اس طرح کا حق تسلیم کرنے پر تیار ہیں؟ چیل کا گھونسلہ۔ غرض یہودیوں کے دلائل وزن سے اسی طرح خالی ہیں جیسے چیل کا گھونسلہ گوشت سے، لیکن وہ اور ان کے بدنیت اور جانبدار سرپرست پھر بھی فلسطینی مسلمانوں سے اسلحہ رکھوا کر ان کے ہاتھوں میں مذاکرات کے نوٹس بنانے والا قلم تھمانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جنت کے شیدائی مسلمان اس وقت تک ان کا ناک میں دم کیے رکھیں گے جب تک کہ انہیں شہادت کے راستے سے ہٹا کر بات چیت کی بھول بھلائیوں میں گم نہیں کر دیا جاتا۔ نئے عالمی نظام میں جب سے برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لے لی ہے، یہودیوں نے اسے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور وہ اس یہودی غنڈے کے اشارے پر بانس سے بنے شتونگڑے کی طرح گھومتا اور قلابازیاں کھاتا ہے۔ ان سب کی فلسطینی مجاہرین سے جان نکلتی ہے، لہٰذا انہوں نے سیاسی گروپوں کو آگے کر کے یاسر عرفات جیسے موم کے لیڈر گھڑ لیے ہیں، اور دنیا کو مذاکرات کا جھانسہ دے کر عظیم تر اسرائیل کی طرف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے جہادی قائدین تو قید و بند کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں یا دہشت گرد حملوں میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن یاسر عرفات جیسے یہودی بیوی رکھنے والے مرد آہن ہیڈ کوارٹر پر میزائل حملوں کے باوجود بال بال بچ نکلتے ہیں، اور تاحیات فلسطینی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل کرنے بلکہ ریکارڈ قائم کرنے کی امید باندھے ہوئے ہیں۔ فیصلہ کن مارکا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نادان ان کی عیاری ہو اور ہوشیاری کی داستانیں سن کر یا ان کی شیطانی کارروائیوں سے مرہوب ہو کر یہ سمجھتا ہو کہ یہودی ذلت اور خواری کی مہر سے نجات پا چکے ہیں اور ارض فلسطین میں ان کی ریاست کا قیام ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا سنگ میل ہے، لیکن جو شخص قرآن و سنت کا عبوری مطالعہ بھی کرتا ہو، اسے اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ مقبوضہ فلسطین میں یہودیوں کا اجتماع در حقیقت ان کی آخری اور ابدی شکست بلکہ روئے زمین سے ناپیدگی کا نقطہ آغاز ہے۔ حدیث شریف کی پیشن گوئی کے مطابق ارض فلسطین کی طرف دنیا بھر کے یہودیوں کا رجوع اور ان کا یہاں سمٹانا دراصل اس آخری اور فیصلہ کن مارکے کا پیش خیمہ ہے جو اس خطے میں اہل ایمان اور خدا اور رسول کی گستاخ اور مردود یہودی قوم کے درمیان لڑا جائے گا۔ اس مارکے میں سرزمین انبیاء کا ہر پتھر اور درخت مسلمان مجاہدین کو پکارے گا کہ اللہ کے بندے ادھر آ، یہاں میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کی تمام شیطانیت اور دجل سمیت اسے اس کی آخری ٹھکانے جہنم کے آخری سرے تک پہنچا دے۔ بمطابق فرمان صادق امین نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف غرقت نامی درخت یہودیوں کی نشاندہی نہ کرے گا، چنانچہ آج اسرائیلی دارالحکومت اور دیگر شہروں میں صہیونی حکومت نے غرقت کے لا تعداد درخت جا بجا لگوائے ہیں، لیکن اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ جب ان کی ہزاروں سال کی نافرمانی اور گستاخی کی سزا قریب آ لگے گی تو غرقت کے درخت کب تک انہیں پناہ دیں گے۔ آخری انجام کی تمہید۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے بے پناہ ظلم و ستم اور جور و جفا سے خائف ہونے کے بجائے شریعت کے کامل اتباع اور جہاد فی سبیل اللہ پر پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ مقبوضہ فلسطین کی طرف دنیا بھر سے یہودیوں کی نقل مکانی اور دراصل ان کے آخری انجام کی تمہید ہے۔ جب ان کی اکثریت یہاں سمٹ آئے اور ان کی حرکات حد سے تجاوز کر جائیں گی اور ان کا فتنہ گرد فتنہ پرور رہنما دجال ان کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی قیادت میں مجاہدین کا لشکر ان کی سرکوبی کے لیے دمشق سے فلسطین کی طرف بڑھے گا۔ تب دجال فرار ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور حدیث شریف کے مطابق مقام لد میں اسے جا لیں گے۔ یہاں پر انسانیت کا یہ مردود ترین فرد ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے گا۔ صحیح مسلم۔ پھر اس کی مردود قوم بھی مجاہدین کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ لد نامی مقام آج اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے قریب ہے۔ کمزور ایمان والے مسلمان دجال کے فتنے میں بہہ جائیں گے، جبکہ اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے اور اس کی خاطر جان دینے کا جذبہ رکھنے والے ثابت قدم رہیں گے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر مغفرت اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ اے اہل ایمان، اپنے اعمال کی جانچ کرو اور اس وقت کی تیاری کرو جب تمہیں خیر و شر میں سے کسی ایک کی خاطر جان دینے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ القدس سے بابل تک سقوط کابل، قندھار اور بغداد کے موقع پر بہت سے افراد کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن اگر ہمیں پتا چل جائے کہ سقوط بغداد کے بعد کس ملک یا علاقے کا سقوط کا منصوبہ دشمنان اسلام نے تیار کر رکھا ہے تو شاید ہمارے آنسو ختم ہو جائیں۔ یہ 6 جون 1967 کا دن تھا جب اسرائیلی فوجیں القدس شہر میں گھس گئیں اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس دن اسرائیلی افواج کے سربراہ نے اپنے جن مضموم عزائم کا اظہار کیا وہ انتہائی قابل تشویش تھے۔ موشے دایان، جو سہونی تحریک کے چوٹی کے رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے اور جو پسے پردہ رہ کر کام کرنے والے اعلیٰ سہونی دماغوں کا ترجمان اور ان کے منصوبوں کے نفاذ کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، یہ اس دن اسرائیلی بری فوج کا سربراہ تھا۔ اس کی ایک عادت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ کوئی بھی منصوبہ مکمل ہونے پر پیچھے مڑ کر اس کی مبارکبادیاں لینے کے بجائے کسی نئے منصوبے کی طرف توجہ مرکوز کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے یروشلم آپریشن کامیابی سے مکمل ہونے کی اطلاع پا کر کہا، ہم نے یروشلم پر مکمل قبضہ کر لیا ہے، اب ہم یثرب اور بابل کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ جس وقت موشے دایان تل ابیب سے یہ بیان جاری کر رہا تھا، اس وقت عراقی مسلمانوں کو دیوانیہ، ناصریہ، امارہ اور دہوک سے نقل مکانی کر کے مقبوضہ فلسطین جانے والے یہودیوں کے الفاظ یاد آئے۔ انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے علل اعلان کہا تھا، وہ دن دور نہیں جب ہم عراق واپس آئیں گے اور اپنی جائیدادیں واپس لے لیں گے۔ عراقی مسلمان حیران تھے کہ یہ کمبخت اتنے عرصے تک ہمارے پڑوس میں کتنے آرام و سکون سے رہنے کے بعد جاتے وقت ہمیں ہی دھمکی دے رہے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یہود مردودان کے احسانات کا ہرگز کوئی لحاظ نہ کریں گے، کہ محسن کشی اور بدہدی ان کی سرشت میں داخل ہے، اور اتنے عرصے تک عراقی مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تو اس دوران بھی آستین کے سانپ کی طرح ان کو ڈسنے میں لگے رہے تھے۔ سقوط بغداد کی موجودہ کہانی مارچ میں امریکی حملوں سے نہیں بلکہ جون 1903 کو شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب نئے عثمانی وزیر اعظم عزت پاشا کو تھیوڈور ہرٹزل نامی یہودی رہنما کا ایک خط موصول ہوا۔ یہ شخص یہودیوں کے موجودہ صہیونی نظام اور بین الاقوامی تحریک کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح پیٹر نامی عیسائی پادری صلیبی جنگوں کا محرک تھا، اسی طرح یہ شخص اس صہیونی تحریک کا بانی ہے جس نے آج عالم اسلام بلکہ کرائے ارض کے اکثر حصوں میں فتنہ و فساد کی آگ لگا رکھی ہے۔ یہ ہنگری کے دارالحکومت میں 2 مئی 1860 کو پیدا ہوا اور اپنے مرنے کے دن 3 جولائی 1904 تک یہودیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا رہا۔ بنیادی طور پر یہ صحافی اور تمثیل نگار تھا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہودیوں کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کیا کہ آج ہر یہودی اسے اپنا محسن سمجھتا ہے۔ اس نے 1896 میں پہلا پمفلیٹ شائع کیا جس کا نام ڈار جولیس ٹلیٹ تھا۔ اس کے ذریعے اس نے دنیا بھر میں در بدر پڑے ہوئے ذلیل و خوار یہودیوں میں اصول وطن کی آگ لگا دی۔ اس نے دنیا بھر کے یہودی دماغوں کو جمع کیا اور ان کے سالانہ اجلاس منعقد کروائے۔ ان میں سے پہلے اجلاس میں جو سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں 1897 میں ہوا، اس نے اعلان کیا کہ دنیا آئندہ 50 سال کے اندر قرائے ارض پر ایک یہودی ریاست کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس نے اپنی تنظیم کا نام انجمن محبین سیہون رکھا، جس کا بنیادی مقصد ارض فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ سیہون بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے جس کو یہود مقدس سمجھتے ہیں۔ ابتدا میں اس تحریک کے مقاصد کو نہایت سختی کے ساتھ خفیہ رکھا گیا اور اس مقصد کے لیے ممبروں سے مخصوص طریقے سے حلف لیا گیا، مگر بعد میں طے پایا کہ تحریک کے اصل مقاصد عیاں کر دیے جائیں، البتہ ان کی تکمیل کے لیے جو ذیلی تنظیمیں بنائی گئیں انہیں دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی عثمانی وزیر عزت پاشا کو موصول ہونے والے خط کی۔ اس خط میں تھیوڈور ہرٹزل نے ترک حکمرانوں سے درخواست کی تھی کہ یہودیوں کو عراق میں نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ عزت پاشا حیران ہوئے کہ یہ بیٹھے بٹھائے یہودیوں کو کیا سوچی، انہیں عراق میں ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں، پھر الگ سے آبادیاں قائم کرنے کی کیا ضرورت۔ خود بغداد میں یہودیوں نے بہت سی زمینیں خرید رکھی تھی، خصوصاً بغداد کے مشرق میں مضافاتی بستی کرادہ میں تو بیشتر زمینیں انہی کی تھی۔ عثمانی وزیر نے یہ درخواست واپس کر دی، لیکن آج جب یہود نواز جنرل گورنر بغداد پہنچ چکا ہے، بغداد کی بستیوں کو یہودی نو آبادیاں بننے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ سہونی تحریک القدس سے ہو کر بابل تک پہنچ چکی ہے۔ دجلہ تک قبضے کے بعد عظیم تر اسرائیل کی مشرقی سرحدوں کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس کا استعمار گنجا اجدہا کس طرف رخ کرے گا۔ سہونی تحریک اپنی چال کامیابی سے چلتی جا رہی ہے، اور مسلمان دم سادھے اس دن کے منتظر ہیں جب یہ توبہ کرنا چاہیں گے، مگر اس کے الفاظ ان کے منہ سے ادا نہ ہو سکیں گے۔ یہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے مارے مارے پھریں گے، مگر ان کو کوئی راستہ سجھائی نہ دے گا۔ اے اہل اسلام، کب تک اپنے دشمنوں کو پنپنے کا موقع دو گے؟ کب تک ذلیل و خوار یہودی تم سے علاقے کے بعد علاقے چھینتے جائیں گے؟ بابل تک یہودی جا پہنچے ہیں، کیا تمہارے جیتے جی یثرب یعنی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر لیں گے؟ اسرائیل کا مطلب کیا؟ حامان یہودیوں کا مشہور تاریخ دان، جغرافیہ دان، فلسفی ماہر مستقبلیات اور اعلی پائے کا منصوبہ ساز گزرا ہے۔ اس کا پورا نام الفریڈ تھائر حامان تھا۔ اس کا شمار یہودیت کے لیے فکری سطح پر کارہائے نمایاں انجام دینے والے ممتاز دانشوروں میں ہوتا ہے۔ یہودیت کے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے افراد نے پچھلی دو صدیوں میں ایک جسم کی طرح مل کر کام کیا، بالکل ایسے جیسے مسلمانوں کو ان کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یعنی جس طرح دماغ بہتر سوچ پیش کرتا ہے، دل اس پر پوری ہمت و قوت سے فیصلہ کرتا ہے، اور جسم کے اعصاب و اعضاء اس پر پوری تندہی سے عمل کرتے ہیں، تو انسان مطلب تک جلد اور بسہولت بلکہ بالیقین پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی قوم، امت مسلمہ کا ہر فرد ایک مجتمع قوم کا فرد ہے کہ کچھ صاحب تدبیر اور صاحب رائے لوگ اس کا دماغ بن جائیں اور اس کو خیر و شر سمجھاتے رہیں، مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر کے دیتے رہیں، کچھ لوگ اس کا دل بن جائیں اور اس کو درکار وسائل فراہم کرنے کے لیے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ محنت کریں، اور اس کی معاشی اور عسکری استعداد کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور کچھ لوگ اس کے جاندار اور طاقتور اعضاء بن کر ان وسائل کو طے شدہ مقاصد پر صرف کر کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے خود کو کھپا دیں، تو اس کائنات کو تکوینی قوانین کا پابند بنا کر پیدا کرنے والے خدا کا فیصلہ ہے کہ اس قوم کے دن پھر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا یہ عالم ہے۔ ہمارے اہل علم دنیا کی تین اہم علمی اور عالمی زبانوں انگریزی، عربی اور معیاری اردو کی تعلیم کے لیے آج سن 2003 میں وہ نظام نہیں قائم کر پائے جو 1903 میں کر لینا چاہیے تھا۔ اور سب کچھ جانے دیجئے، ہمارے بعض روشن خیال حضرات آج ان کاموں کی طرف توجہ فرما رہے ہیں جو انہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کر لینے چاہیے تھے، جبکہ مغرب جس کے دل و دماغ اور اعصاب و اعضاء یہودی ہیں، سن 2000 میں ان منصوبوں پر عمل کر رہا تھا جو اس نے 1901 میں سوچے تھے، اور اپنی تجربہ گاہوں میں ان منصوبوں پر تجربے کر رہا ہے جو اسے 2100 میں پورے ہونے ہیں، اور اس کے دماغ ان امور پر سوچ بچار کر کے محتاط اندازے قائم کر رہے ہیں جو 2100 کے بعد پیش آ سکتے ہیں۔ پارٹ نمبر 3 یہاں مکمل ہوتا ہے۔